نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور اچھے بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اچھا بنانے کی کوشش کریں اب ہم بھی نیک بن جائیں ہمارے گھر والے بھی نیک بن جائیں اس کے لیے ہمیں نیک ماحول اور نیکی کا ماحول بنانا پڑے گا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا رمضان المبارک میں ایک دینی ماحول تھا سب نیکیاں کر رہے تھے اور ایک اچھا ماحول تھا بچے بھی بڑے بھی عورتیں بھی سب نیکیوں میں لگے ہوئے تھے تو اس ماحول کو اس ماحول سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور یہ ماحول پورے سال ہو سکتا ہے جیسے ایک مہینے کے لیے ہو سکتا ہے پورے سال ہو سکتا ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جس چیز کا عادی بنا لیتا ہے وہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لے تو نیکی کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے بدی کا عادی بنا لے گناہ کا عادی بنا لے تو گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے اب یہ سموکنگ ہے سگریٹ نوشی ہے تمباکو نوشی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں انسان کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں آپ نے اس ڈبے پہ پڑھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ بھی کینسر ہے یہ کینسر کا ذریعہ ہے اور ایک تصویر بھی انہوں نے اس پہ دی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا ہونٹ اس کو کینسر لگ گیا ہے اور اس کا یہ جو سارا حصہ ہے یہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور بڑی بدصورت شکل ہوتی ہے سب کو پتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کینسر سے مر چکے ہیں یہ بری چیز ہے غلط چیز ہے لیکن کیوں کرتے ہیں لوگ کہ یہ عادت ہے کیا کریں عادت پڑ گئی بری چیز ہے نقصان دہ چیز ہے مگر انسان کو عادت پڑ جائے تو چھوڑنا مشکل ہے اللہ نے انسان کی عادت ایسی بنائی ہے تو انسان اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنائے بنا سکتا ہے جیسے برائی کا عادی بن سکتا ہے تو نیکی کا بھی عادی بن سکتا ہے نیکی کا عادی بنا لے تو نیکی کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا نیکی کا عادی کیسے بنے گا کہ آدمی اچھے ماحول میں آ جائے اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے آدمی اپنی اولاد کو نیک ماحول میں لے کر آئے مائیں اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں نمازوں کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے بھی ماں ان کو مسجد میں بھیجے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جائیں دنیا بھر کے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا صحت کے لیے مفید ہے اور دیر سے سونا صحت کے لیے مضر ہے شہروں میں لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں دیہاتوں کے مقابلے میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیہات میں لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے اور شہر میں لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو صحتیں خراب ہوتی ہیں اللہ نے نظام اس طرح سے بنایا کہ صبح کو رات کو درخت کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جذب کرتے ہیں اس لیے اگر رات کو کوئی جاگے گا تو اس کی صحت خراب ہوگی کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسان کے لیے مضر ہے اور صبح کو درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں تازہ آکسیجن تازہ ہوا ہوتی ہے تو تازہ ہوا سے اور صحت مند ماحول سے آدمی محروم ہو جائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹروں کی دوائیوں سے صحت نہیں آ سکتی ہے ڈاکٹر کی دوائی سے صحت نہیں آ سکتی چونکہ وہ اصل نظام ہی انسان نے بگاڑ دیا ہے، اصل نظام بگڑ گیا ہے. تو مائیں اگر اپنے بچوں کو عادی بنا لیں اور وہ رات کو ان کو جلدی سلائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ ہمارے نبی ہیں، صرف دین میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی. دنیا کی جو آپ نے کام کیے ہیں نا، اگر کوئی اس طرح سے کام کرے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے. آپ کے زمانے میں جو کھانا ہوتا تھا رات کا، وہ عام طور سے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ہوتا، عشاء کے بعد کھانے کا معمول نہیں ہوتا تھا. عصر کے بعد کھانا کھا لیا یا مغرب کے بعد کھانا کھا لیا بس. اب رات کو جو دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے جسم کو چلتے رہنا چاہیے. کھا کے سونے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، چونکہ وہ جسم جب کام نہیں کرتا تو معدہ سو جاتا ہے، تو معدہ بھی کام چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کھانا پڑا رہتا ہے. اس لیے صبح اٹھنے میں بھی سستی زیادہ ہوتی ہے آدمی کو. تجربہ کرے آدمی، عصر کے بعد کھانا کھا لے تو فجر میں اٹھ جائے گا، عشاء کے بعد سو جائے تو فجر کے بعد اٹھ جائے، فجر میں اٹھ جائے گا، تہجد کے لیے اٹھ جائے گا. تو رات کو دیر سے کھانا کھانا یہ صحت کے لیے مضر ہے، دیر سے سونا صحت کے لیے مضر ہے. اب ماں اگر اپنے بچوں کو کی تربیت نہیں کرے گی، ان کی صحت کی فکر نہیں کرے گی، تو ان کی صحتیں خراب ہوں گی، بیمار ہوں گے بچے، بیمار ہوں گے. اب یہ جو ہمارے گھروں میں بلائیں آ گئی ہیں، ٹی وی وغیرہ، پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں تھیں اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی. مغرب کی نماز پڑھی اور کھانا کھایا، اور اکثر لوگ مغرب سے پہلے ہی کھانا کھا لیتے تھے کہ بھئی رات کو اندھیرا ہوگا، بجلی نہیں ہے، بلب نہیں ہے. مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر بیٹھ کے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کے بعد سب سو گیا، سب سو گیا. ہم وہاں تھے لندن میں، تو آپ یقین مانیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں کوئی نہیں نظر آتا تھا. کسی گلی میں ہم گزرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی سنسان جنگل میں آدمی گزر رہا ہو، اور ایک چوں کرنے والی چیز بھی وہاں نہیں ہوتی تھی. سورج غروب ہوا اور سب سو گئے، اور صبح فجر میں ہم اٹھتے تھے تو ان کی ٹرینیں، ہمیں ایک جگہ جانا تھا، کچھ کام تھا، تو ہم صبح فجر کے فوراً بعد نکلے تو ٹرینیں بھری پڑی ہیں، سارے لوگ چلے جا رہے ہیں. ایک زندگی کا نظام جو اللہ نے دیا ہے، جب انسان اس نظام سے ہٹ کر چلے گا تو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. اسے جسم جو ہے نا، اللہ نے اس کو فطرت کے مطابق بنایا، انسان اس کو فطرت کے خلاف چلائے گا تو یہ نہیں چلے گا، تو یہ ساتھ نہیں دے گا، پھر بیمار ہوگا، پھر دوائیاں، پھر ڈاکٹر، پھر پیسے، سارے پیسے ادھر سے، پیسے بھی ضائع ہو گئے اور صحت بھی نہیں ملے گی. دوائیوں سے صحت نہیں ملا کر. ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ شوگر کیوں ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ شوگر وزن کے بڑھنے سے ہوتی ہے، وزن بھاری، جسم بھاری ہو جاتا ہے، وزن زیادہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا وزن کیوں بھاری ہوتا ہے، کہنے رات کو دیر سے کھانا کھانا، کھانا کھاتے ہی سو جانا، ایسی چیزیں کھانا جو صحت کے لیے مضر ہیں. اب یہ جو جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں نا، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے کہ انسان کے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، جانا اس کے لیے مضر ہے، اور یہ بوتل سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈال رہا ہے پیٹ میں، اس لیے لوگوں کو شوگر زیادہ ہو رہی ہے، معدے خراب ہو رہے ہیں، آنتڑیاں خراب، پھیپھڑے خراب، جگر خراب، ساری بیماریاں اس وجہ سے آ رہی ہیں. اور ورزش نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں، تو بیماریاں ہم خود پال رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں، خود بیمار ہو جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے اپنی صحت میں. جب صحت خراب ہوتی ہے تو آدمی کا نیند صحیح نہیں آتی، نیند صحیح نہیں آتی تو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے، اور غصے سے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. تو ٹینشنوں سے دنیا بھی پریشانی، نہ دین کا نہ دنیا کا، کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر فطری طور سے اپنے جسم کو چلا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول کی ترتیب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی ترتیب کیا تھی؟ عصر کے بعد کھانا کھایا یا مغرب کے بعد، اور عشاء پڑھ کر کے آپ سو گئے، سارا گھر سو گیا، عشاء پڑھ گئی، اور صبح تہجد میں اٹھ گئے. تہجد میں اٹھنے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تہجد پڑھا کرو اللہ تمہیں صحت دیں گے. تہجد سے صحت ملے گی. جو آدمی صحت چاہتا ہے وہ تہجد پڑھے. اس وقت صبح تازہ ہوا ہوتی ہے اور وہ انسان کے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں, آسمان دنیا پہ آتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے, کوئی حاجت مند ہے, کسی کو کچھ چاہیے تو ہم دے دیں. اس وقت خود اللہ اعلان کرتے ہیں. اس لیے جب خود اللہ تعالی اعلان کریں اور دینے پر آ جائیں, سب سے زیادہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسرع الدعاء اجابتا جوف اللیل, رات کے آخری حصے کی جو دعا ہے یہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت اللہ جل شانہ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو مانگا جائے ہم دیں گے. اب اس نے اٹھ کے اللہ سے مانگا تو اللہ اس کی پریشانی بھی دور کر دیں گے, تہجد بھی مل گئی, اللہ بھی خوش ہو گئے, صحت بھی مل گئی, پریشانیوں سے بھی بچ گیا, مصیبتوں سے بھی بچ گیا, اور فجر کی نماز بھی مل گئی. اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دیتے ہیں, دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کرتے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے اطمینان نہیں ہوگا. ساری دنیا کا سونا چاندی انسان اکٹھا کر لے, اللہ تعالیٰ اس سے دل کا اطمینان نہیں دیتے. دل کا اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ملے گا. تو تہجد پڑھی, دعائیں قبول ہو گئیں, ذکر کیا, دل کا اطمینان مل گیا, صحت ٹھیک ہو گئی, پریشانیاں ختم ہو گئیں, فجر کی نماز پڑھی, اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, اللہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں, اللہ اس کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں, مصیبتوں سے بچاتے ہیں, تکلیفوں سے بچاتے ہیں. اور حدیث میں آتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی, اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی, تو رات بھر کی عبادت بھی مل گئی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ میں نے کل بھی آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے, اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا تھا تو آپ اشراق پڑھتے تھے, اور اشراق کے بعد پھر صحابہ سے گفتگو شروع فرماتے تھے. اس سے پہلے گفتگو نہیں کرتے تھے, وہ وقت ذکر میں لگاتے تھے. ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ حضرت فاطمہ سو رہی ہے, تو آپ نے حضرت فاطمہ کو جگایا اور ارشاد فرمایا کہ قومی یا فاطمہ, اے فاطمہ جاگو, واشہدی رزق ربک فإن رزق العباد یقسم ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس, اے فاطمہ جاگو, اس وقت تو اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں, صبح سورج صبح صادق سے لے کر سحری کے وقت, جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک, اے فاطمہ جو وقت ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرتے ہیں. تو جس وقت روزی اللہ کی طرف سے مل رہی تھی تو وہ سو رہا تھا, تو آپ نے حضرت فاطمہ کو جگایا. اس لیے جو اس وقت میں سوئے گا اس کو روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی, چاہے ساری دنیا کی دولت جمع کر لیں, سکون نہیں ہوگا, اس کو روزی میں پریشان رہے گا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو اشراق کی نماز پڑھے دو رکعت, دو رکعت نماز پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا, اور دو رکعت اور پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام آسان کر دیتے. اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم صلی لی اربع رکعات اول النہار اکفک آخرہ, کہ آدم کے بیٹے تو دن کے شروع میں چار رکعتیں پڑھ لیں تو میں تیرے سارے دن کے کاموں کو ٹھیک کر دوں گا. اللہ سارے دنوں کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے, تو کام بھی بن گئے, اور اشراق کی نماز بھی پڑھ لی, فجر کی نماز بھی پڑھ لی, روزی کی تقسیم جس وقت ہو رہی تھی وہ بھی مل گئی، تہجد بھی مل گئی، یہ سب کیوں ملی؟ کہ رات کو جلدی سو گئے، صحت بھی ٹھیک ہو گئی، اور رات کو نیند پوری ہو گئی، رات کو نیند پوری ہوگی تو صبح غصہ نہیں آئے گا آدمی، غصے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر، ٹینشنیں ہو جاتی ہیں. اب آپ بتائیں آج ان چیزوں نے کتنا ہمارا نقصان کر دیا، صحت بھی خراب، دین بھی چلا گیا، دنیا بھی چلی گئی، فجر کی نماز بھی چلی گئی، تہجد بھی چلی گئی، سب کچھ ہمارا لٹ گیا. دنیا کا بھی نقصان ہو گیا، دین کا بھی نقصان، نہ ہم دنیا کے رہے، دنیا میں بھی پیچھے ہو گئے، صحت بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی اس نے صبح کو جب جلدی اٹھے گا. حدیث میں آتے ہیں کہ جو آدمی صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھے، دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کے سارے دن کے کاموں کو آسان کر دیتا، سارے دن کے اس کے کام بنا دیتا. جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج اليوم، اللہ اس کے سارے دن کے کام بنا دیتے. جو صبح سورہ یاسین پڑھے، اب صبح سورہ یاسین پڑھی، دن بھر کے کام اللہ نے بنا دیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ان کو اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ کی تجلیات پڑھتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیسے حاصل کروں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ احمد، میرا قرب کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے کلام کو پڑھے، میرے قرآن کو پڑھے. اب قرآن پڑھ کر کے وہ اللہ کا مقرب اور محبوب بن گیا، ایک آدمی کے گورنر صاحب سے تعلقات بن گئے، وزیر اعلیٰ صاحب سے بن گئے، اور پرائم منسٹر صاحب سے بن گئے، پریزیڈنٹ صاحب سے تعلقات بن گئے، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب میرا آدمی ہے، میرے اس سے تعلقات اچھے ہو گئے، اور جو میں کہوں گا وہ کام کر دے گا میرا. تو اللہ کا جب قرآن اس نے پڑھا تو اس سے اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ اسے پسند کریں گے اور اللہ اس سے محبت کریں گے، اللہ سے اس کی دوستی لگے. دوست ہوتا ہے نا کسی کا، تو دوست دوست کا خیال رکھتا ہے، اس کو اس کی پریشانی میں کام آتا ہے، خوشی میں، دکھ درد میں کام آتا ہے. تو اللہ بھی اس کی پریشانی کو نہیں وہ کریں گے، اللہ اس سے پریشانی دور کر دیں گے. یہ پریشانیاں اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ سے دوستی نہیں ہے. دنیا کا دوست وفادار ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے آدمی کا، تو اللہ نہیں خیال رکھیں گے. دوست محبت کرتا ہے آدمی سے، پریشانیوں سے اسے بچاتا ہے. تو اللہ پاک کتنے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے دوست بن جائیں گے. یہ اعمال ہیں، تو گھروں میں جب یہ عمل ہوں گے، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، تہجد کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، ذکر کا کرنا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، فذکرونی اذکرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ پاک جیسے یاد کریں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی اس پہ، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کے کام بناتے ہیں، اللہ اس سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اور اشراق کی نماز پڑھی، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی مل گیا، اور دن بھر کے کام بھی اللہ نے بنا دیے. سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے سارے کام بنا دیے. تو یہ سارے اعمال ہیں، اس سے گھروں کے اندر، اب ہمارے گھروں میں اگر یہ فضائیں بن جائیں گی تو ہمارے بچے نیک بنیں گے. جس ماں نے اپنی بیٹی کو تہجد کا عادی بنا دیا، اس بیٹی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو. تہجد کے وقت تو اللہ کی طرف سے بلینک چیک ملتا ہے، جو اس میں اللہ سے مانگو وہ لے لو. جس نے اپنی بیٹی کو بلینک چیک دے دیا، اور خزانہ بینک کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا خزانہ، اللہ کا بینک، اس کا بلینک چیک مل جائے، تہجد سے بلینک چیک ملتا ہے، تو اس کے تو ساری زندگی کے کام بن جائیں. تو اپنے گھروں میں ہم ان فضاؤں کو بنائیں، اور یہ اپنے گھر کے نظام کو بدل دیں. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ رمضان میں آپ نے ترغیب دی کہ بھئی رمضان میں ٹی وی بند کریں. کہہ رہے ہم نے ٹی وی بند، ہم نے کہا چلو بند کر دیتے ہیں، تجربہ کیا. کہنے تجربہ کیا بند کیا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے گھر میں کچھ بھی کوئی پریشانی نہیں آئی. ہم سمجھتے تھے اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. پورا مہینہ بہت سکون سے گزرا. بلکہ فائدہ ہوا, فائدہ یہ ہوا کہ پہلے بچے جو ہے اسی میں بیٹھے رہتے تھے, بات بھی نہیں سنتے تھے ماں کی, کھانے کے وقت میں کھانا نہیں کھایا, وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے, بھوکے سو گئے بچے, صحت خراب ہو گئی. اب میں جاتا ہوں تو سارے گھر والے اکٹھے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں آپس میں اور جلدی سو جاتے ہیں اور سکون ہوتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. آپس میں بیٹھنے کا موقع مل گیا, ایک دوسرے سے مسائل شیئر کرنے کا, بات کرنے کا موقع مل گیا. تو اپنے گھروں میں ہم اچھے اعمال کریں, اپنے بچوں کو اچھائی کا عادی بنائیں. رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ ہر گھر میں تہجد پڑی گئی, ذکر لوگوں نے کیا, قرآن پاک کی تلاوت کی, فجر کی نماز پڑھی. اب وہی عادت ہم پورے سال رکھ سکتے ہیں. جو عادت ہماری رمضان کی تھی پورے سال ہو سکتی ہے. صرف تھوڑا سا آدمی کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ اور فکر کو یہ کر دے کہ جیسے رمضان میں نے کیا رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہوں. ہمارے حضرت سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت میں صبح نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس کو سونا آئے گا اس کو جاگنا آئے گا, جو سوئے گا تو وہ جاگے گا. اب سوئیں گے کوئی, کس وقت سوئے تھے آپ؟ میں ایک بجے سویا تھا, میں دو بجے سویا, تو پانچ بجے تو آپ کی آنکھ نہیں کھل سکتی. آپ کی کبھی بھی آنکھ نہیں کھلے گی. آپ اگر دو بجے سو رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ کہ مجھے فجر کی نماز نہ ملے. جو عشاء پڑھ کر سوئے گا تو وہ فجر سے پہلے اٹھ جائے گا, اس کو فجر بھی مل جائے گی. تو اپنے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کا, اچھائیوں کا عادی بنائیں. تو اپنے گھروں میں ہم روزانہ سارے گھر والے جمع ہوں, نہ رات کو, رات کو جمع ہوں. اور اب ماں سب سے پوچھے کہ بیٹا آج اپنے پانچوں نمازیں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں, کسی نماز میں سستی تو نہیں ہوئی؟ سات سال کی عمر سے بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو, نماز کا اس کو حکم کرو. ہر نماز کے وقت ماں کی ذمہ داری ہے. اذان ہو جائے تو ماں سارے کام چھوڑ دیں, پورے گھر میں جیسے کرفیو لگ گیا, کوئی کام نہ ہو, بس اب تو بھائی نماز عادت بن جائے بچوں کی. اور نماز ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو, ان کو نماز سکھاؤ, ان کو نمازی بناؤ. اور دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فرمایا نا آپ نے دس سال کی عمر میں مارو, مار کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ سات سال کی عمر میں ایک بچے نے نماز کہ آپ نے اسے نماز کہا بیٹا نماز پڑھو, تین سال تک آپ بچے کو یہ کہتے رہے کہ نماز پڑھو, تین سال میں 1800 نمازیں ہوتی ہیں, ایک مہینے میں 150 نمازیں, تو تین سال کے تو ایک سال کے اندر کتنی نمازیں ہو گئی؟ 1800 نماز. 1800 نمازیں, 1800 مرتبہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو تو پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فجر میں, زہر میں, عصر میں, ہر نماز میں ماں اس کو کہتی رہے, سمجھاتی رہے, نماز کے فائدے بتاتی رہے. تو ماں رات کو بٹھا کر بچوں کو نماز کا پوچھے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کا پوچھے کہ بھائی آج کس نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھیں گے تو اللہ کا قرب ملے گا. ان کو ترغیب دیں, فضائل سنائیں. ایک قرآن جو ختم کرے گا اس کو 34 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 34 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی. تو ایک سپارے پہ گویا کہ 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی تقریباً. اب ایک بچے نے ایک سپارہ پڑھا, اس نے آ کے ماں کو سنایا امی آج میں نے 1 لاکھ نیکیاں کمائی. اچھا کیسے؟ ایک سپارہ میں نے پڑھ لیا. ایک سپارے پہ 1 لاکھ نیکیاں. اب بچوں کو آگے شوق ہو اس میں, اچھا آپ نے کتنی نیکیاں کمائی؟ جی میں نے 2 سپارے پڑھے, 2 لاکھ کمائی ہیں. تو اس طرح سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو. پھر تیسرا سوال بچوں سے یہ کرے کہ بھئی آج کس کس نے ذکر کیا. اپنے بچوں کو ہم ذکر کا عادی بنائیں. سبحان اللہ پڑھیں گے جنت میں ایک درخت لگے گا, جنت کا درخت سونے چاندی کا ہوگا اور اس کی شاخیں زمرد اور یاقوت کی ہوں گی. اس کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوں گے۔ ایک سبحان اللہ پہ یہ درخت لگے گا۔ اب ماں بچوں سے پوچھے، بھائی بتاؤ، بھائی آج کس کس نے جنت میں درخت لگائے؟ تو ایک بچہ نے کہا، جی میں نے 100 درخت لگائے، میں نے جی 200 درخت لگائے۔ شوق بچوں کو نیکیوں کا شوق دلائیں تو وہ نیکیاں کریں گے۔ جب ہم نیکیاں نہیں بتائیں گے نا تو وہ ہمیں ڈراموں کی کارگزاری سنائیں گے، کرکٹ میچ کے قصے سنائیں گے کہ جی فلاں ٹیم جیت گئی، فلاں ہار گئی۔ بھائی جیت ہار گئی، آپ کا کیا ملا؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے اگر جنت میں 100 درخت لگا دیے تو کتنا بڑا بزنس ہو گیا، کتنا بڑا کام آپ نے کر دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پہ 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا تو 1000 رحمتیں اللہ کی، امی آج میرے اوپر 1000 اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ میں نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ سارے بچوں سے ہم پوچھیں کہ بھئی آج آپ نے درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ استغفار سے اللہ تعالی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں، تکلیفوں کو ختم کرتے ہیں۔ جس گھر میں استغفار ہوگا اس گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ تو اپنے بچوں کو ہم عادی بنائیں استغفار کا، درود شریف کا، ذکر کرنے کا، روزانہ ان سے پوچھیں، اور اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ دیکھیں اگر دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں نا تو ماں ان کو لڑنے نہ دیں۔ حضرت مولانا علی میاں بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، اور ندوہ کے رہنے والے تھے، ہندوستان میں ندوہ کے رہنے والے تھے۔ بریلی کے حضرت رہنے والے تھے، پھر ندوے میں آ گئے تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کا نام تھا، عرب اور عجم کے استاد تھے۔ ابھی بھی ان کی کتابیں عربوں کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گھر میں جیسے بچے آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، ایک دوسرے سے کسی نے کسی کو تکلیف پہنچا دی، کوئی بات ایسی کہہ دی، کوئی لڑائی ہو گئی، تو فوراً ہمیں والدہ بلاتی اور لڑائی کے نقصانات بتا دیں گے، دیکھیں اس سے تو برکت ختم ہو جائے گی، گھر سے برکت چلی گئی، اللہ پاک ناراض ہو گئے، اور یہ تو آپ نے زبان کو، دوسرے مسلمان کو زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، یہ تو آپ نے بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ کر لیا۔ مسلمان کے دل کو دکھانا یہ بیت اللہ کی دیوار کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بھی ماں اتنے نقصانات بتاتی، برائی کے، جھگڑے کی، لڑائی کے، گالی کے، اب ہم فوراً، اور پھر کہتے ہیں جی اب فوراً معافی مانگو۔ کہتے ہیں بس اس وقت سے عادت پڑ گئی ساری زندگی کے لیے کہ اگر کبھی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی تو فوراً اب میں معافی مانگ لیتا۔ اول تو دل نہیں چاہتا، دل کے اندر ہی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جی میرے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ جذبہ پیدا ہو گیا، اور اگر کبھی کسی کو تکلیف پہنچی تو فوراً معافی مانگنے میں دیر نہیں لگی۔ کہتے ہیں یہ مانگنے ایسی عادت بنائی تھی کہ یہ بات گٹی میں رہ گئی، گٹی میں پڑ گئی، گٹی میں پڑ گئی۔ آج دفتروں میں لڑائیاں، گھروں میں لڑائیاں، میاں بیوی کی لڑائیاں، چونکہ تربیت نہیں ہوئی معاف کرنا اور صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ شوہر صبر نہیں کرے گا تو لڑائی ہوگی، بیوی صبر نہیں کرے گی تو لڑائی ہوگی۔ گھر کے چلانے کا اصول یہ ہے، یہ اصول ہے گھر کے چلانے کا۔ گھر پیسوں سے نہیں چلا کرتا، گھر اخلاق سے چلتا ہے۔ اخلاق کا اصول کیا ہے؟ کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی کا دل نہ دکھے، بس میں ایسا بن جاؤں۔ اس لیے ہمارے حضرت ہمیشہ ہر روز، حضرت کا بیان جب ختم ہوتا اخیر میں حضرت یہ فرماتے کہ اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کا سب سے آسان طریقہ، سہل ترین شارٹ کٹ راستہ، حضرت فرماتے تھے یہ نیت کرے کہ میں اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاؤں۔ فرمایا جو ایسا کر لے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا. شوہر کا جذبہ یہ ہو کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور بیوی کا جذبہ یہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی بیوی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کر دے اور راضی رکھے، جو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے دکھ پہنچائے تو یہ دوزخی عورت ہے، یہ دوزخ میں جائے گی چاہے جتنی بھی نمازیں روزے پڑھ لے. شوہر کو تکلیف پہنچائے اس کا دل دکھائے تو یہ دوزخ میں جائے گی، اور شوہر کو خوش کر دے تو یہ جنت میں جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ عورت 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، حیا کی زندگی گزارے، شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی جو ہے شوہر سے ناراض ہو جائے، اور ناراض ہو کر کے جب تک کہ وہ شوہر سے ناراض ہے تو اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں میں جو تیری نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں نے شوہر کو ناراض کیا ہوا ہے. یہ گھر کی زندگی اللہ کے رسول نے سکھائی، اور شوہر کو کیا بتایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، گھر میں اچھے اخلاق ہوں وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے اچھا جو گھر میں نرم ہو، جو گھر والوں کو معاف کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، غصہ نہ کرنے والا. جس گھر میں غصہ ہوگا اس گھر میں سکون نہیں ہوگا، کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا وہاں. گھر میں سکون آنے کا نسخہ غصے سے بچنا ہے، غصے سے بچ جائے. اب ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ جی میں ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی چلتی رہتی ہے اور غصہ آتا رہتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، بیوی بھی زبان کی تیز ہے، میں بھی تیز ہوں، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں. میں نے کہا یہ تعویذوں سے نہیں ہو گئے، ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو تو وہ تعویذ تھوڑی مانگتا، وہ کہتے بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماریاں ہیں، اخلاق کی بیماری. غصہ آتا ہے آدمی کو، گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا، ان کو خوش نہیں کرتا، بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، بیوی شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اذیت دیتی ہے، ایسے جملے ایسے تانے کستی ہے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے. تو اس کا علاج تعویذوں سے نہیں ہے. مولانا فرمانے لگے کہ ایک عورت تھی وہ آئی ہمارے بہن کے گھر پہ، کہنے لگی کہ جی میری بہویں جو ہیں بہت لڑتی ہیں میرے ساتھ. میں میری بہن نے ایک تعویذ دیا، کہنے یہ جب بھی لڑائی شروع ہو نا تو یہ دانتوں کے نیچے زور سے دبانا، اس کو چھوڑنا نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ آئیں واپس، کہنے لگی جی بہت اچھا تعویذ تھا. کیوں؟ کہ جب لڑائی شروع ہوتی میں فوراً تعویذ منہ میں رکھ لیتی. اب مسئلہ ہے جب تعویذ منہ میں رکھ دی تو یہ منہ اس کا بند ہو جاتا، وہ تو لڑائی اسی دونوں طرف سے منہ کھلے گا تو لڑائی بڑھے گی، ایک منہ بند ہوگا ایک کھلے گا تو لڑائی ختم ہو جائے. تو ان کا بڑا اچھا تعویذ تھا. ایسا کوئی تعویذ تو ہو سکتا ہے کہ منہ بند کر دے لڑائی کے وقت میں، غصے کے وقت میں منہ بند کرنے کا تعویذ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو منہ بند کر دے اس کا. باقی یہ تو اخلاقی بیماری ہیں، ان کا تو علاج کرنا پڑتا ہے. اور غصے سے گھر کے نظام میں ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، بے برکتی ہے، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ ایک دوسرے کے جذبات کی قدر نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھے. ان کو غلطی ہو جائے بیوی سے اسے معاف کر دے، شوہر سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے. عفو درگزر سے گھر کی زندگی اچھی چلے گی، صبر سے، برداشت سے، تحمل سے چلے گی. اب یہ اخلاق اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں. آج ہماری کوشش یہ تو ہے کہ ابھی ہمارے گھر میں کپڑے سب کے پاس اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو، دنیا کی پڑھائیاں، ڈگریاں سب اچھی چیزیں ہوں، لیکن گھر کے اخلاق اچھے ہوں اس کی فکر ہے یا نہیں ہمیں؟ اور گھر میں اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ اچھے اخلاق بازار سے خریدے نہیں جا سکتے، کسی دکان سے، دفتر سے، کہیں سے اچھے اخلاق گھر میں نہیں آئیں گے، اچھے اخلاق تو اچھے ماحول سے آئیں گے. اچھے ماحول سے اخلاق والوں کے ساتھ انسان بیٹھے گا، اخلاق والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اخلاق سیکھے گا، اخلاق سیکھے گا تو اب یہ اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے گا. اچھے اخلاق اچھے ماحول سے ملتے ہیں، اور جب تک گھر میں اچھے اخلاق نہیں آئیں گے گھر میں سکون نہیں آ سکتا. جس گھر میں لڑائی ہو اس میں سکون نہیں ہوگا، جس گھر میں زبان کی حفاظت نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا. زبان کی تو حفاظت کرنی پڑے گی. اب ایک آدمی کہتے ہیں کیا کروں میری زبان کی تو حفاظت نہیں ہوتی ہے. اب ایک آدمی زہر کھا رہا ہوں، کیوں بھی کیا کروں میرا ہاتھ نہیں رکتا زہر سے اس لیے میں نے کھا لیا. تو ہاتھ زہر سے نہیں رکا اور زہر کھا لیا تو اس کا اثر تو ہوگا. تو یہ جو زبان کے کانٹے ہیں نا یہ دلوں کو جا کے چبھتے ہیں اور یہ دل کو متاثر کرتے ہیں، دل پھٹتے ہیں اس سے. یہ غیبت جو ہے اس سے دل پہ جا کے لگائی بجائی، غیبت چغلی، یہاں کی باتیں وہاں، اس کی باتیں اس کو. ایک ساتھی نے مجھے بڑی اچھی بات سنائی، کہنے لگی ہماری بچی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی. وہاں جا کے یقیناً جب آدمی کسی نئے ماحول میں جاتا ہے نا تو اس کو اس ماحول کے اندر سیٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے. نئے ماحول، نئی مزاج، نئے گھر، سب کچھ نیا ہوتا ہے. پر وہ آئیں تو اس نے کچھ شکایتیں شروع کی، جی ساس ایسی اور نند ایسی اور جو ہے وہ سسر ایسا. تو کہا میں نے اپنی بیٹی کے سامنے رو پڑا اور میں نے کہا دیکھو بیٹی، اگر آپ اس کی کوئی شکایت مجھ تک پہنچ گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میری تربیت کی کمی ہے، میں آپ کی تربیت نہیں کر سکا، یہ میری اپنی بدنامی ہوگی. اور میں اور بیٹی، وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کی ماں ہے، وہ آپ کے باپ ہیں، اب ہم آپ کے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم آپ پردیسی ہو گئے، اصل دیس آپ کا گھر وہ ہے. اور بیٹی جو آپ کے کمرے کی بات ہو وہ کمرے سے باہر نہ آئے، جو گھر کی بات ہو وہ ہمیں نہ بتانا، ہمیں کچھ نہ بتانا، ہم آپ کے کچھ بھی نہیں، وہی ہیں، آپ کو وہیں انہی کے ساتھ رہنا ہے. ایک نوکر اپنے سخت آقا کے ساتھ، غصے والے آقا کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتا. کبھی مجھے نوکری میں اور کوئی جگہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا، بس اس لیے گزارا کرنا ہے بھی، کیا کریں. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن کبھی بچی شکایت نہیں لے کر آئی، پھر سمجھ گئی کہ یہاں سے ہمیں کوئی وہ شے نہیں ملتی. آج تو ماں باپ شے دیتے ہیں، لڑکی کو شے دیتے ہیں، اس سے نظام بگڑ جاتا ہے، لڑکی کی کوئی تربیت نہیں کرتے، اس کو سمجھاتے ہی نہیں کہ بیٹی آپ کا گھر وہی ہے، باپ نے ان کے ساتھ نبھانا ہے، زندگی گزارنی ہے، اب ہم کچھ نہیں ہیں آپ کے. وہ کہ نہیں نہیں ہم پوچھیں گے، ہم بات کریں گے ان سے. عورت تو بے وقوف ہوتی ہے اور وہ بات ہوتی ہے، ایک چھٹانگ اس کو ایک شیر بنا کے پیش کرتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار رونا ہے. بس ذرا سا اس کو کوئی تکلیف ہو اس نے رونا شروع کر دیا. اب رونے سے دل آدمی کا یقیناً نرم ہو جاتا ہے، اور پھر جوان بھائی کے سامنے اگر بہن روئے تو بھائی آستینیں چڑھا کے آنے دو تمہارے سسرال والوں کو، ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں، بس یہیں سے لڑائی شروع ہوگی. کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی اس کی اپنی یہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، اس کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں. ایسے کون سا انسان ہے کہ جو بہت اچھا ہو، اچھے اخلاق ہو اور سامنے والی غلط ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بچتی، دیکھیں کوئی تالی نہیں بچ رہی، یہ دونوں ہاتھ ملیں گے تو تالی بچے. تو دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بیوی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، شوہر اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، بہو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، ساس اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو گھر نہیں چلے گا. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا، سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ اپنے گھر میں اعمال کا ماحول بنانا، رات کو جلدی سونا، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، گھر میں نیکی کی باتیں ایک دوسرے کو بتاتے رہنا، اچھے اعمال کے فضائل رات کو گھر میں کارگزاری ہو کہ آج کس نے نمازیں پڑھی، آج کس نے ذکر کیا، آج کس نے تلاوت کی، آج ہماری اشراق ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی. سب ہمیشہ حضرت ایک بات اپنے بیان کے اخیر میں فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کا دوست بننا بڑا آسان ہے، اور یہ نیت کرے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اللہ کا دوست بن جائے گا. شارٹ کٹ راستہ ہے، تو روزانہ سوچے کہ بھی میرے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی. تعلیم کا روزانہ اپنے گھر میں اہتمام کریں, وقت فارغ کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ ہم گھر والوں کو اگر ابھی ماحول نہیں بنائیں کہ بھئی کتاب کیسے پڑھیں گے, جو دین کی باتیں مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس میں بیٹھ گئے, وہ بات سن کے گھر پہ جا کے گھر والوں کو سنا دی تو تعلیم ہو گئی. کسی کو تعلیم کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی بات مسجد میں سنی, تعلیم کے حلقے میں سنی, بیان میں سنی, وہ جا کے گھر میں بچوں کو بچیوں کو جمع کر کے کہانی کے انداز میں سنا دی, یہ تعلیم ہو گئی. آہستہ آہستہ ان کا جذبہ بنے گا, پھر ان کے سامنے صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, نیک لوگوں کے واقعات. اب وہ ایک گھر میں بات چل رہی تھی اچھے اور برے ماحول کی, تو ایک چھوٹی بچی کہنے لگی کہ ابو میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. میں نے کہا سناؤ. قصہ کیا ہے؟ اپنے ابو کو سنانے لگی. قصہ کیا ہے؟ کہ جی وہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ برا اور اچھا ماحول, اس پہ ایک قصہ لکھا تھا. میں نے کہا کیا قصہ؟ کہنے لگی کہ ایک سیب تھا وہ خراب تھا, گل گیا تھا, سڑ گیا تھا, تو ایک آدمی نے وہ سیب لیا اور 7 سیب لیے اچھے اچھے, وہ ایک سیب ان 7 سیبوں کے درمیان میں وہ ایک سیب رکھ دیا. اتنے ایک دن کے بعد دیکھا تو وہ 7 کے 7 سیب خراب ہو گئے تھے. تو دیکھو ایک برے سیب نے, خراب سیب نے سب کو خراب کر دیا. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا دیکھو کسی کہانی کے انداز میں, اور بچوں کے لیے سبق ہے اس میں کہ بھئی ایک آدمی برائی نماز چھوڑے گا تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑے گا, ایک قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑے گا, ایک ذکر نہیں کرے گا تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑے گا, ایک سنت چھوڑے گا تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑے گا. تو ایسے اپنے بچوں کی تربیت کریں, ماحول میں لانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو میرے بھائیو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آئندہ اتوار کو جو مستورات کا بیان ہے وہ نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ اجتماع ہے, جمعے کے دن سے اجتماع شروع ہوگا, اور انشاءاللہ پھر اس سے اگلی اتوار کو جو 1 ستمبر کو ہے اس میں انشاءاللہ حج کی تربیتی نشست ہوگی. تو جو مرد اور خواتین حضرات جانا چاہتے ہیں, خواتین و حضرات حج پہ جانا چاہتے ہیں, وہ تشریف لائیں, اور بھی خواتین آئیں تاکہ ہمیں حج کے مسائل معلوم ہو, کوئی بہن جانے والی ہو تو اس کو ہم بتا دیں, اس کو وہاں حج میں بیت اللہ میں صحیح طریقے سے اس کا حج و عمرہ ہو جائے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. تو انشاءاللہ اگلا بیان جو ہے اگلی اتوار کے بجائے اب 1 ستمبر کو انشاءاللہ ہوگا. اللہم لک الحمد, صلی علی محمد کما انتہلہ, وفعل بنا ما انتہلہ, فینک انتہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا حب لنا من ازواجنا وزریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمین برحمتک یا رب.